ارشاد فرمایا ہے کہ کسی حدیث میں آیا ہے کہ لڑکی جب بالغ ہو تو والدین اس کا نکاح نہ کروائیں تو ہر مرتبہ پیریڈز آنے پہ نبی کے قتل جتنا گناہ ملتا ہے، سب جھوٹ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ جس جھوٹ کو بھی کھڑ لے اور وہ کتنی ہی رشد و ہدایت اور دانائی کی بات کیوں نہ ہو، اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیے بغیر ان لوگوں کی بنتی نہیں۔ بہت سے اسباب اور وجوہ ہیں کہ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں۔ عام پبلک کی مینٹلٹی یہ بنی ہوئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو وہ مانیں گے، محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، اور کچھ اس کا ناجائز فائدہ جاہل خطیب اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ واقعات سنانا اور لوگوں تک تحقیق کے ساتھ علم پہنچانا بڑی محنت کا کام، کتابیں پڑھنا، تحقیق کرنا۔ کوئی آدمی کسی موقع پہ تھا نہیں تھا، یہ بہت تحقیق کا متقاضی ہے، تو پڑھنا تو ایسے نہیں، تو جو جھوٹ آئے گھڑ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا۔ عوام بھی کہتے ہیں کون تحقیق کرتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی معاملات ایسے ہیں جن میں کفار کا ذکر آتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ آدمی نے پڑھا ہوا ہو تو پھر پتا چلے کہ کیا ہے۔ اب بدر کے قیدی کون کون آئے تھے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے کون کون تھا؟ کچھ لوگوں نے مطعم ابن عدی کا نام لیا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے۔ اب آدمی نے اگر سیرت کا مطالعہ کر رکھا ہو تو اس نام کو پڑھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدر میں خود ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر مطعم زندہ ہوتے تو میں ان کے کہنے پہ ان نالائکوں کو، اس گندگی سب کو چھوڑ دیتا، رہا کر دیتا۔ تو مطعم کہاں سے آئے؟ تو پہلے ہی مر گئے۔ اب جس آدمی نے نئی سیرت کو پڑھا وہ آرام سے مطعم کا نام پڑھ لے گا۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، یہ تو ایک مثال ہے آپ کو دی ہے، بالکل چھوٹ ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو، اور اگر کسی کو کوئی مجبوری نہیں ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، وہ اپنی جوان اولاد کا نکاح نہیں کرتا، تو وہ جو گناہ کرے گی وہ اس میں اس کا بھی حصہ ہے۔ یہ ایسی سادہ بات ارشاد فرمائی ہے جو انسان کی عقل میں بھی آتی ہے۔ یہ کہاں سے ہے کہ ولیعظ باللہ نبی کا قتل بہت بڑی چیز ہے، کفر ہے ولیعظ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے قاتلوں پر حملہ کیا تو انہوں نے درخت سے پناہ مانگی تو انہوں نے اس کو کٹوا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کوئی بات نہ کرنا، خود ہی ایسے کیا تھا۔ قاتلوں نے حملہ کیا، ٹھیک، تو انہوں نے درخت سے پناہ مانگی، انہوں نے اس کو کٹوا دیا، مطلب کیا ہوا؟ یعنی درخت سے پناہ مانگی اور پھر اس درخت کو کٹوا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بات نہ کرنا، خود ہی ایسے کیا تھا۔ اتنا آیا ہے بعض روایات میں کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی تھی یا پناہ نہیں مانگی تھی تو بھی درخت کھل گیا تھا اور اس میں چلے گئے اور اس درخت میں انہیں چیر دیا گیا دو ٹکڑے، بعض روایات میں آیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا یہ کہیں نہیں ہے۔ اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ الگ الگ تھیں، تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور خاص ذبح کرنے کے حکم میں کیا خصوصیت تھی؟ اکلوتے تو نہ ہوئے، کیا بڑھاپے کی اولاد تھی؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں چنا گیا قربانی کے لیے؟ دونوں صورتیں ہیں، یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اجتہاد کیا اور اللہ تعالی نے ان کے اجتہاد کو قبولیت بخشی، خواب انہیں یہ دکھایا گیا کہ وہ دمبے کو ذبح کر رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر کیا ہوئی؟ اس کی تعبیر سمپلی یہ تھی کہ وہ دمبے کو ذبح کر دیتے، اور علماء کی ایک جماعت اسی بات کی قائل ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دمبا دکھایا گیا تھا اگر وہ قربانی کر دیتے بات پوری ہو جاتی، انہوں نے اس دمبے سے مراد اپنا بیٹا سمجھا اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے قربانی ان کی کرنی چاہی، تو جو قربانی کرنی بھی چاہی تو اللہ نے اس کو انہیں روکا نہیں، منع نہیں کیا، اس کا بغیر ان کی تعبیر جو انہوں نے لی وہ درست تھی، شبلی نے بھی اس کو لکھا ہے، ابن عربی رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے، اس لیے اب اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کیوں منتخب کیا گیا، یہی سوال اگر اسحاق علیہ السلام کو چنتے تو ان پہ بھی آتا کہ انہیں کیوں منتخب کیا گیا، یہ اللہ کی حکمت ہوگی، لکھا ہوگا کچھ علماء نے، ایک کسی نے، ہمیں اس موضوع کا نہیں پتا، نہیں پڑھا نہیں. حدیث شفقہ میں آیا ہے کہ عورت پر اگر کوئی حملہ کرے اور وہ عزت بچانے میں اس کی جان چلی جائے تو اسے ایسے ہی کرنا چاہیے، دینی تعلیم کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ جب تقسیم ہوئی تھی 47 میں تو عورتوں پر اس زمانے میں جو حملہ ہوا تھا، بہت سی عورتوں نے کنویں میں چھلانگ لگا کے جان دے دی تھی یا اپنے آپ کو مار لیا تھا، ان کے متعلق مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ سے پوچھا گیا تھا تو مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ امید ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے اس گناہ کا عذاب نہیں ہو، یہ رائے ہے بہت سے علماء کی کہ اگر اس پہ جبر کیا جائے اور وہ اس حالت میں مر جائے یا جان بوجھ کے خودکشی کر لے یا یہ چیزیں کر لے، اگر وہ اس حالت میں مر گئی تو پھر تو اس کا قصور ہی نہیں، لیکن اگر اس نے خودکشی کر لی تو امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اس فعل پہ گرفت نہیں ہوگی. کوئی شخص غریب اور بے روزگار ہو اور گھر داماد بننا چاہے تو دینی دنیاوی غیر خاندانی عزت امیت اور شرافت کے خلاف ہے، یعنی سسرال والے کاروبار کروا رہے ہیں، یہ آپ کے عرف کے خلاف ہے، آپ کے معاشرے نے اسے قبول نہیں کیا، باقی شریعت کچھ نہیں کہتی، شریعت تو اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، اچھا سمجھتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ لوگوں کو آباد کرو، شریعت کہتی ہے اپنے بیٹے داماد بھائی بند بھانجے بھتیجے جو بھی ہے اس کا زیادہ حق بنتا ہے اس کو زیادہ مدد، شریعت یہاں تک اجازت دیتی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی زندگی میں ہبہ کرنا چاہا اور ہبہ کے لیے اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے سارے بیٹے بیٹیوں میں برابر کی تقسیم کرے، مثلا اس کے پاس 1,00,000 روپیہ، 4 بیٹے ہیں، 5ویں بیٹی ہے تو 20,000 سب کو دے، زندگی میں ہبہ کر رہا ہے نا، وراثت تو نہیں ہے کہ اس میں لڑکی کو آدھا اور لڑکے کو پورا ملے گا، ہبہ میں سارے بہن بھائی برابر ہیں. اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری بیٹی کے حالات تنگ ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی کو مدد کی ضرورت ہے تو 20 کے 21 کر دیتا ہے اور بیٹے کو 19 پہ کسی بیٹے کو لے آتا ہے، داماد کو ذرا سا زیادہ کر دیتا ہے، 19-20 کا فرق پڑ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ بھی تو اسی کی اولاد ہے نا، اسے سنبھالنا بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے. یہ چیز ہے، یہ ہمارا عرف جس پہ ہندوؤں کا غلبہ رہا اور پھر کسی حد تک غلامی بھی رہی، اس ساری صورتحال نے مل جل کر ہمارے ذہن کو اس طرح کر دیا ہے کہ داماد ہے تو اس کا مدد لینا یا اپنے سسرال میں جانا یا ان سے کچھ مدد طلب کرنا یہ غلط ہے، شریعت اس کو نہیں مانتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اخراجات، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد اس دولت میں سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا حصہ نہیں ہے تو اور کس کا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میری بیوی نے مجھ پہ مال خرچ کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ صاحبزادی صاحبہ تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرتے رہے ہیں یا نہیں؟ سیدنا ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے، اور قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اللہ یقیناً بچائے گا اسے، دور رکھے گا جہنم کی آگ سے، جو بہت متقی اور پاکیزہ ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، جو اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، اور مال بھی اس لیے نہیں خرچ کر رہا کہ اس نے کسی کا کچھ دینا ہے۔ قرآن کی آیات نے، یہ آیت غضب کی آیت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مدح میں اللہ نے عہد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عہد کا مطلب ہے ایک، اللہ کہتا ہے ابو بکر اپنا مال خرچ کر رہا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، اور اللہ یقیناً جہنم کی آگ سے دور رکھے گا اس شخص کو جو اپنا مال خرچ کیے چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ پاک رہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، تم میں سے کسی ایک شخص کا احسان اس پہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا کہ ابو بکر پہ آپ کا بھی کوئی احسان نہیں ہے، ابو بکر کوئی معمولی آدمی ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ، تم میں سے کسی کا احسان نہیں ہے ابو بکر پہ کہ وہ خرچ کرے، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَى، وہ اپنے پروردگار کی عنایت چاہتا ہے، اس کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہدایت اور اللہ کی توحید وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب پہ ہی تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اکیلے ہی کیا؟ ابو بکر واحد آدمی ہے جن کے مال کا اعتراف اللہ نے کیا ہے کہ وہ اپنا مال ان پہ خرچ کرتا ہے، اور ان کا کوئی تم میں سے کسی ایک شخص کا اس پہ احسان نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ خرچ کرتے تھے، ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے رہے ہیں۔ اتنی پست ذہنیت کا کوئی بھی نہیں تھا جو کہتا کہ مال ادھر سے آ رہا ہے اور ادھر منتقل ہو رہا ہے، ولیعوذ باللہ، وہ لوگ ایسے نہیں سوچتے تھے، ان کے دماغ بہت وسیع تھے۔ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وراثت میں اپنا حصہ مانگا، بیٹی کو حق پہنچتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری وراثت تقسیم نہیں ہوگی، تو ان پہ ماننا فرض ہے کہ نہیں؟ اور ادھر یہ قرآن کی آیت لے آئیں، انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد کو حصہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بیٹی قرآن تو کہتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی تو دیکھو، مجھے تو حضرت منع فرما گئے۔ اس پہ وہ ناراض ہوں، گھر تشریف لے گئیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے، انہیں منایا اور ان سے کہا کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں فاطمہ، آپ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ اچھی لگتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا کے سب سے پیارے انسان لگتے ہیں، اور میں ان کی اولادی کے لیے تو خرچ کرتا رہا ہوں، آپ مجھے عائشہ اور اسمہ سے زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ تو آیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس پہ خوش ہوئی، راضی ہوئی، اور اسی لیے جب ان کی بیماری بڑھ گئی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی لا دیں، کسی کو بھیج دیں، میری تکلیف پڑ رہی ہے، میں کمزور ہو گئی ہوں اور بیمار پڑ گئی ہوں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو بھیجا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ ابوبکر آپ اپنی اہلیہ کو بھیجیں، میری اہلیہ بیمار ہیں، ان کی کچھ تیمارداری ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ اسما کو بھیجا، اور اسما ہی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نہلایا، کفن پہنایا، سب کچھ کیا، اور اپنے شوہر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بتاتی رہی کہ صاحبزادی صاحبہ ایسی ہیں ایسی ہیں۔ تو اس لیے کوئی داماد ہوتا ہے، اس پہ اس کا سسر خرچ کرتا ہے، اس کے سالے خرچ کرتے ہیں، حرج کیا ہے؟ اسلام تو کچھ نہیں منع کرتا، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامادوں پہ خرچ نہیں کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے داماد سسر پہ خرچ نہیں کرتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ داماد نہیں تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ داماد نہیں تھے، عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ابو بکر اور عمر کے داماد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، سیدنا عثمان اور علی، تو عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی خرچ کرتے رہے. یہ ہمارے معاشرے میں جو تنگ ذہنیت ہے نا، اور ہم اپنی رشتہ داریوں سے میں بھی تانے بازی کو سوچتے ہیں، یہ بڑی خطرناک. ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، اللہ نے فرمایا برباد ہو گیا ہر وہ شخص جو تانے دیتا ہے. اس لیے کہ ہم صدیوں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں نا، تو مینٹیلٹی نہیں جاتی کہ ایک مرتبہ بیٹے کو دے دیا، بڑا بیٹا وارث ہو گیا، بس اس کے بعد جو مرضی ہو. کیا کسی بزرگ کی مجمع کے حق میں دعا قبول ہوگی اگر لوگوں کی اپنی اعمال پر شرمندگی ہو؟ ہمارے وقت میں بڑا مشکل ہے. رسول تو یہ صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے نیک لوگ تمہارے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ تو اپنے لیے مانگ تو ہم سن لیں گے، لیکن قوم اور امت کے لیے مانگنا تیری بات نہیں مانیں گے. عرض کیا گیا یہ کب ایسے ہوگا؟ اپنا اذا کثرت الخبث، جب ناپاکی پھیل جائے. اب ناپاکی عقیدے میں کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہنا. اب یہ نئے نئے جو تاریخ اور یہ چیزیں اردو کی کتابیں پڑھنے لگے ہیں نا، انہیں ذرا کوئی بات مل جائے صحیح، یہ سمجھتے ہیں دھماکہ کر دیا. اب یقین مانیں، ہم پورے وثوق سے یہ بات کہتے ہیں، آج تک اس امت میں اب تک کوئی ایسا فتنہ نہیں اٹھا جدید دور میں جو پہلے سے لوگوں میں نہ اٹھا. وہ ذہین لوگ ہی مر گئے جو اسلام پہ اعتراض کرتے تھے. پہلے زمانے میں ذہین لوگ ہوتے تھے، اسلام کے خلاف لکھتے تھے، اب انہیں پڑھیں. اب جو بھی اٹھتا ہے پچھلوں ہی کی بات دہراتا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی نیا فتنہ، کوئی نئی چیز، کوئی نیا سوال، کوئی نیا اعتراض ہو تو کچھ دیکھیں بھی، سب گزر چکے. فرمایا جب ناپاکی پھیل جائے گی لوگوں کو، آپ دیکھیں کیا پاکی اور ناپاکی میں تمیز رہے گی. آپ 15-20 منٹ آپ پارا میلوڈی میں کھڑے ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے، شیشہ نیچے کیا، پانی کی خالی بوتل پھینکتی ہے، امرود کھایا چھلکے پھینکتی ہے، مالٹا کھایا، اب تو مونگ پھلی کا دور آ گیا. ہر جگہ گندگی، کوئی تمیز نہیں ہے کہ اسلام نے کیا سکھایا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں تنکے اگر نظر آ جاتے تھے نا تو بلا کر گھر والے کو مارتے تھے، فرماتے تھے گلیوں کو گندا کرتے ہو، اتنی صفائی تھی. آپ تو کس سے بھول گئے، ہمیں تو کیوں، ہم کیوں بھولیں گے. فقہا نے منع کیا ہے کہ شہر میں مچھلی کی دکان نہیں کھولی جا سکتی. کیوں؟ فقہا نے لکھا ہے مچھلی کی دکان کھولنا شہر میں گناہ ہے. ایک ہی صورت جائز ہے، جب وہ یہ کہ دروازے اتنے مکمل طور پہ بند ہوں کہ وہاں فٹ پاتھ سے گزرنے والوں کو بو نہ آئے. اور یہاں مرغیوں کی دکانیں، پولٹری کے فارمز ہر جگہ ہیں، جو گزرتا ہے ناک پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، ہر جگہ بو ہی ہے. آپ پارا میں چلے جاؤ، زندہ مثال ہے اس کی، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ گندگی نہیں پھیل رہی تو اور کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ مزاج گندا ہو جاتا ہے، ہر جگہ گندگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دور آ جائے گا، اور آپ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ قیامت کے آنے سے پہلے دنیا میں دھواں پھیل جائے گا. یہ دھویں ہی ہیں، ہر جگہ جل رہی ہیں چیزیں، دھواں پیدا ہو رہا ہے، فضا برباد ہو رہی ہے. کاربن کے متعلق کوئی سوچتا ہے؟ حکمران نہیں سوچتے، یورپ والے سوچتے. اگر یہ شک ہو کہ اچھا اخلاق نفس کی خاطر ہے تو کیا صرف اس سوچ کی نفی کر لینا کافی ہے؟ اخلاق اچھا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوا کرتا کہ پہلے دن ہی اخلاص نصیب ہو اور اللہ کے لیے اخلاق اچھا ہو. پہلے لوگوں ہی کے لیے اپنا اخلاق اچھا کرنا پڑتا ہے، ہوتے ہوتے آدمی اللہ تک پہنچتا ہے. شریعت نے کہا کہ 10 برس کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہر 10 برس کا بچہ باقاعدہ ماشاء اللہ وضو کر کے ہی نماز پڑھتا ہے. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بس اوقات کی وضو ہے بھی یا نہیں ہے. تو پہلے ایسے ہی ہوتا ہے، انسان اپنے اخلاقیات کو اچھا کرے، آہستہ آہستہ اللہ کے لیے ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ وسوسہ آتا ہے کہ آخرت کا وجود نہیں یا کسی بڑے خطرے کی علامت ہے, اسے کیسے بچا جائے. آنے دو وسوسہ, آپ کا کیا ہے؟ جس چیز پہ اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ہے اس پہ کیا ہے؟ آتا رہے وسوسہ, اللہ نہیں ہے, چلو نہ صحیح. خیال آتا ہے نہ صحیح یار. اپنے کام سے کام رکھے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, اللہ کی عبادت کرے, مخلوق کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے. اپنے معاشرے میں جو برائیاں ہیں نا, جو اجتماعی برائیاں ہیں, ان کو دور کرے. کہیں کنواں نہیں ہے, آج کل پانی کی کتنی قلت ہے, پانی کا کوئی منبع کوئی قائم کر دے, کوئی کنواں کھدوا دے. سردیاں آ گئی ہیں. حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے اور وہ خدا کا واسطہ دیتے تھے کہ ان کا نام نہ لیا جائے, ہم ان کا نام نہیں لیتے. بڑا اللہ نے مال دے رکھا تھا, ساری زندگی دو کام کرتے رہے بس. سردیوں میں لحاف تکیے ٹرک بھرواتے تھے. رات کو حیدرآباد دکن بہت بڑا علاقہ ہے, جاتے تھے خاموشی سے, جس کو فٹ پاتھ پہ سوتا ہوا دیکھتے تھے نا, اس پر ایک رضائی اڑا دیتے تھے, ایک تکیہ پاس رکھ کے چپ کر کے چل پڑتے. بس عمر بھر یہی کام کرتے. گرمیاں آتی تھی, اسی رقم کے لفافے بنا کے رات کو حیدرآباد دکن کی سڑکوں پہ گھومتے تھے. اپنی گاڑی پہ کئی نظر آیا, ذرا سے وقفے سے گاڑی پار کی, آئے اور پیسوں کا لفافہ اس کے تکیے کے نیچے رکھ کے اس کے پاس رکھ کے چلے گئے. ٹھیک ہے, کسی نے کہا حضرت آپ کا نام؟ انہوں نے کہا خبردار, خدا کی قسم دیتا ہوں میرا نام نہ لینا, اللہ کے لیے کرتا. ایسے لوگ ہوتے تھے. آپ کی پنڈی چلے جائیں, اسٹیشن پہ چلے جائیں, فٹ پاتھوں پہ چلے, کراچی دیکھ لو یار, سینکڑوں اور ہزاروں لوگ رات کو فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہوتے ہیں. یہ کام کرنے کے ہیں, یہ کام ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے, راضی کرتا ہے. عشاء پڑھو, فجر تک سوتے, مت پڑھو تہجد, لیکن رات کو کبھی اٹھو تو ان غریبوں کو کھانے کا ایک 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 پیکٹ آپ اس کے سہارے رکھائیے, صبح ہو جائے گی اگر ناشتہ اس سے وہ مل جائے گا. یہ کام کرنے کے, یہ اللہ کو خوش کرتے ہیں اور ان کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے. بس ویسے آتے رہے, نہیں اللہ تعالیٰ نہ صحیح, اچھا نہیں آگے چلو, اب کیا کرنا ہے؟ بس پھر کیا ہو؟ سعدی رحمت امام راضی رحمت اللہ لکھا ہے کہ عقیدہ بلخ کی بڈھی عورتوں کی طرح ہونا چاہیے. مطلب یہ تھا کہ بوڑھی عورتیں اس زمانے میں تھوڑوں پہ آ کے بیٹھ جاتی تھی نا, گھر کا کام کر سنبھال لیا بیٹیوں نے, بہوؤں نے, آ کے گپے مارنے لگی تو کوئی آ کے عقیدے کے خلاف بات کرتا تھا, عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ڈنڈا لے کے مارتی تھی کہ خبردار جو عقیدے کے متعلق غلط بات کی, عقیدہ یہی ہے. کوئی تقدیر کی بات کر رہا تو مار پڑتی تھی کہ چپ کرو, بس اللہ کی تقدیر پہ ایمان رکھو. امام راضی نے کہا ساری زندگی کے فلسفے کے بعد یہ سمجھ میں آئی کہ عقیدہ بلخ کی گڈیوں کی طرح ہونا چاہیے, بس چپ کر کے عقیدے پہ لگا رہے. دل کہتا ہے نہیں ہے نہ صحیح, پھر کیا ہوا؟ جو آدمی وساوس کی نفی میں پڑ جاتا ہے نا, وہ اپنے وقت اور صلاحیتوں کو برباد کرتا ہے. بالکل مت دل کی طرف دھیان دے, نہ صحیح جی, اللہ نہیں, اچھا چلو آگے اب کیا کرنا ہے؟ حضرت یعقوب نانوتوی رحمت اللہ کسی نے کہا حضرت فرماتے مجھے ایک مرتبہ وسوسہ ہوا کہ میں پاک نہیں ہوں, وضو نہیں ہے. پھر میں نے وضو کر لیا, پھر ایک دن ہوا, پھر ایک دن ہوا, ایک دن میں مسلح پہ کھڑا ہوا, لوگ یہ کھڑے تھے, وضو کر کے آیا ہوا تھا, شیطان نے وسوسہ ڈالا وضو میں, کہا نہ صحیح. اس نے کہا تو تمہاری نماز نہیں ہوگی, میں نے کہا نہ صحیح. اس کا لوگوں کی بھی نہیں ہوگی, میں نے کہا نہ صحیح. اس کا جہنم, میں نے کہا جہنم میں ہی جاؤں گا, چلو تم چھٹی کرو میں نماز پڑھاؤں. یہی بات ہے, ناقص عبادت سے دل میں خیال آئے کہ نیکی کا کام کیا تو اس خیال کو کیسے دل سے نکالا جائے؟ کیا ضرورت ہے اس خیال کو دل سے نکالنے کی؟ نیکی ہے تو اللہ قبول کر لے گا, آپ فیصلہ کر لیجئے نیکی ہے, ٹھیک ہے, دل خوش ہو گیا, یہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ وہ نیکی ہے یا برائی ہے. کیا ہے؟ اللہ نے قبول فرمایا ہے, اس کی برکات ملیں گی. جس نیکی کو اللہ قبول کر لیتا ہے اس کی برکات دنیا میں اللہ دکھاتا بھی ہے اور آخرت میں. اس چکر میں ہی نہیں پڑنا چاہیے نیکی ہے برائی ہے. آپ کو جو شریعت بتاتی ہے اس پہ عمل کر لیجئے, باقی اس وہ نیکی اللہ کے معیار پہ پوری اترتی ہے یا نہیں، اللہ نے خود معیار کیا رکھا ہے، پاسنگ مارکس کیا ہیں، 33 ہیں، 50 ہیں، 80% ہے، 90% ہے، یہ قیامت میں کھل جائے گی، سینٹ پرسینٹ اللہ نے نہیں رکھا. کچھ عرصہ پہلے کیو ٹی وی کے پروگرام میں مفتی اکمل صاحب نے بیان فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے نکاح نہیں کرنا چاہیے، ایسا نکاح مکروہ تحریمی ہے. ایک دوسرے پروگرام میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ حدیث بیان کی کہ جو رزق کی تنگی کی وجہ سے نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بظاہر یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، کانٹرڈکٹ کرتی ہیں، سننے اور سمجھنے میں غلطی ہے، کیا ہے؟ آپ نے صحیح فرمایا، مفتی اکمل صاحب نے اگر یہ فرمایا ہے دونوں باتیں تو بالکل ٹھیک. فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص کو یہ پتا ہو کہ وہ اپنی بیوی اور اگر اولاد ہو گئی تو اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکے گا، اس کے لیے نکاح کرنا گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص کو اپنے غصے پہ قابو نہ ہو اور اسے پتا ہو کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں اندھا ہو جاتا ہوں، طلاق دے بیٹھوں گا، اس شخص کے لیے نکاح جائز ہی نہیں. کیوں دوسرے کی زندگی برباد کرتا ہے؟ ہوگا کیا؟ جذبات کے غلبے کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھے گا تو وہ گناہ جو کرے گا کسی کی رضامندی سے کرے یا جیسے بھی کرے، وہ بہرحال اس سے کم درجے کا ہے کہ کسی کو بیاہ کے لائے اور طلاق دے دے، اس کی زندگی تو برباد ہوئی نا. اسی طرح جو آدمی اپنے بیوی بچوں کو نہیں سنبھال سکتا اس کے لیے جائز ہی نہیں. رہ گئی یہ حدیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ پیسے کے اعتبار سے اللہ نے انہیں دیا ہو، بیوی بچوں کو سنبھال سکتے ہو، اس کے باوجود نکاح نہیں کرتا تو فرمایا ہم میں سے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کی ہے امت کی اور اسے قرار دیا ہے کہ آدمی ہر کوئی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. انہی احادیث کی بنیاد پہ امام حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف ہے. ایک آدمی نکاح نہیں کرتا اور وہ کسی ایسی قومی خدمت میں مصروف ہے کہ اسے پتا ہے اگر میں نے نکاح کر لیا نا تو یہ جتنے پبلک ورکس میں کر رہا ہوں بیوی نہیں کرنے دے گی، بچے نہیں کرنے دیں گے، سسرال پتہ نہیں کون ہوں گے، اور 10 مصیبتیں آئیں گی، نہ کرو نکاح اور یہ پبلک ورکس اور کام کرتے رہو، اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اسے چاہیے ایک شادی. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ افضل. خود فقہاء احناف کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر دن رات اتنا تعلیم میں مصروف ہے کہ اسے پتا ہے اگر میں نے نکاح کر لیا تو علم میں حرج ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے. بات حنفی فقہاء کا یہ قول ہے، تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں. یہ تو اس شخص کے لیے حدیث ہے جس کو ساری طرح سے سہولتیں حاصل ہیں، پھر وہ کیوں نہیں کر رہا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کو دیکھ لیا تھا تو اسے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے ہر طرح کی سہولت دے رکھی ہے، نکاح کیوں نہیں کرتے؟ اسے کہا امیر المومنین کر لوں گا، تو فرمایا پھر یا تو تم مرد نہیں ہو اور یا پھر فاسق ہو. استسقاء کی نماز پڑھنی چاہیے، پڑھانی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے بارش نہ ہونے کی وجہ سے. کسی جمعے کو اس کا اہتمام کر لیا جائے، دیکھ لیں اگر کہے گا کوئی تو پڑھا دیں گے انشاءاللہ. خود سے پڑھائیں تو نفل چیز ہے، کیا کسی کو دعوت دے. عشاء کی نماز میں دعائے قنوت کی جگہ کیا پڑھا جا سکتا ہے؟ والدہ صاحبہ کو یاد نہیں، دعائے قنوت جو ہے نا اصل میں قنوت کہتے ہیں طویل قیام کو. وتر کی تیسری رکعت میں کھڑے ہو کے طویل قیام کرنا. طویل قیام کا کیا مطلب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا تو آپ نے اپنے نواسے کو انہیں کہا تھا کہ نانا آپ کیا پڑھتے ہیں قنوت میں، مطلب لمبی رکعت ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا اور کہا یہ پڑھا کرو، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. اسی لیے حنفی فقہا کے ہاں دونوں روایات ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، جو آپ لوگ پڑھتے ہیں. اور شافعی فقہا نے ترجیح اسے دی ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت. حنفی فقہا کہتے ہیں دونوں پڑھے قنوت میں، اللہم انا نستعینک کا بھی پڑھے اور اللہم اہدنی فی من ہدیت دونوں پڑھے. پھر اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی کوئی بھی سورت اللہ کی تعریف کی نیت سے پڑھ لی جائے یہ قنوت ٹھیک ہے. مطلب جس نے قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی، کسی نے قل اعوذ برب الناس پڑھ لی، کسی نے قل ھو اللہ پڑھی، اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ تعالی کی تعریف کر رہا ہوں، ٹھیک. کوئی اور دعا اسے یاد تھی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، قنوت کی دعا کی بجائے اس نے یہ پڑھ لی، ٹھیک، کوئی عرض نہیں. اسی لیے اصلاً قنوت واجب ہے، طویل قیام واجب ہے، اس میں جو چیز پڑھی جائے وہ مستحب ہے. کون سی چیز پڑھی جائے؟ کوئی بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اللہم انا نستعینک یہ فرمایا ہے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اللہم اہدنی فی من ہدیت فرمایا، دونوں کو جمع کر لیا جائے بالکل ٹھیک. میزان بینک سے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے بھائی، اس پہ کئی بار بات ہو چکی. میزان بینک میں سٹاک ایکسچینج کاروبار میں پیسہ لگانا درست ہے، یہ بھی درست ہے. میزان بینک کی ماہانہ سکیم، پینشن سکیم کے تحت اگر 5,000 روپے جمع کرائیں اور 11 لاکھ اتنے ملیں گے، درست ہے، یہ بالکل درست ہے بھائی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. میزان بینک کے صحیح ہونے پہ بہت بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا ہے، ان میں ایسے بھی ہیں جن کے تقویٰ، جن کی نیکی اور جن کے علم کی گہرائی کی قسم کھائی جا سکتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی غور کیے بغیر فتویٰ دے دے. ایسے ایسے مفتی اللہ کا شکر ہے ابھی تک موجود ہیں، اگرچہ 5-7 ہی صحیح، لیکن ایسے موجود ہیں جو خدا کا خوف بھی رکھتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہوئے احتیاط بھی کرتے ہیں. اور علم بھی ہے کہ فتویٰ کوئی آسان چیز نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں فتویٰ دینے کی اجازت چند ایک لوگوں کو دی تھی، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو دی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دی تھی، علی رضی اللہ عنہ کو دی تھی، کہ یہ لوگ بیٹھ کے مسئلے بتا سکتے ہیں. اور خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں صرف 12-15 آدمیوں کو اجازت دی تھی کہ تم فتویٰ دے سکتے ہو. ویسے کوئی فتویٰ دیتا تھا تو پٹائی بھی ہوتی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بالکل وہ سیدھا رکھتے تھے مملکت کے امور کو. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے سارے کا سارا دین فتوے سے منسلک ہے، وراثت کی تقسیم ہے، طلاق اور نکاح ہے، طلاق اور نکاح کی بنیاد پہ نسب ہے، نسب کی بنیاد پہ آگے ساری جائیداد کی تقسیم، ہبہ ہے، یہ سب چیزیں اسی سے تعلق رکھتی. اور پھر کس پر کس چیز کی ذمہ داری آتی ہے، ماں ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری کس پہ آئے گی، باپ ہے اسے کس طرح تقسیم کرنا ہے. تو اس لیے فتوے کوئی آسان چیز نہیں ہوا کرتے. جن حضرات نے فتویٰ دیا ہے میزان بینک کے ٹھیک ہونے کا، وہ بہت قابل اعتماد لوگ ہیں. اور صرف یہی نہیں ہے کہ ان کا کسی خاص مکتبہ فکر سے تعلق ہے، کئی ایک مکاتب فکر کے اہل حدیث حضرات ہیں، علماء بہت سو نے اسے صحیح لکھا ہے، دیوبندی، بریلوی حضرات سب نے اسے صحیح لکھا ہے. پھر وجہ کیا ہے اس میں خام خواہ شک اور شبے کی؟ کئی مرتبہ اس پہ بات ہو چکی ہے، ان چیزوں میں شکوک اور شبہات میں نہیں پڑھنا چاہیے، منہ لگ کے کام کرنا جسے کہتے ہیں نا، وہ چاہیے. ٹھیک ہے سر.